نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ان شاء الله تعالى تراویح کی پہلی 8 رکعتوں میں 7 سورتیں پڑھی جائیں گی جو مدنی سورتیں ہیں اس 10 سورتوں کے مجموعے میں سے بقیہ 7 کے جن میں سے 3 کل ہم سن چکے ہیں یہ سورہ ممتحنہ پھر سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون پھر سورہ تغابن پھر سورہ طلاق اور پھر سورہ تحریم جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں یہ سورتیں خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ دوسرے یہ کہ عام طور پر ان سورتوں میں جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ جذبات ایمانی میں کچھ کمی آ رہی ہو جوش جہاد میں جذبہ انفاق میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جا رہی ہے یہ چیزیں خاص طور پر ہمارے لیے بہت ہی متعلق ہیں کہ جن میں یہ چیزیں نہ ہونے کے درجے میں رہ گئی ہیں ان صورتوں کا اگر خاص طور پر مسلمان مطالعہ کریں تو اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے جذبات ایمانی میں بھی ایک حرارت تازہ پیدا ہو اور جوش جہاد اور جذبہ انفاق بھی ان میں پیدا ہو ان میں سب سے پہلی سورت جو ہے سورہ ممتحنہ وہ اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ مجادلہ سے بہت مشابہ ہے سورہ مجادلہ میں بھی یاد ہوگا بہت زور اور اہتمام کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ حزب اللہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں میں یہ وقت بہت راسخ ہونا چاہیے کہ ان کی دلی محبتیں صرف اہل ایمان کے ساتھ ہیں خونی رشتے اور تعلق اور تمام رشتے داریاں یہ سب تابع ہو جائے اس تعلق ایمانی سے اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور رہے گی اور جد و جہد نہیں کی جا سکے گی اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس جد و جہد کا حق ہے اسی مضمون سے سورہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اہل ایمان میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ وبنا للہ فقد استقبل الایمان جس نے محبت کی کسی سے تو صرف اللہ کے لیے کی اور کسی سے دشمنی رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو روکا جائے جب یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق کے تابع ہو جائیں گی تو فرمایا فقد استکمل الایمان تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی چنانچہ یہی مضمون ہے کہ جو پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہتمام اور تاکید کے ساتھ آیا آیت نمبر 3 میں فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں نہ تمہارے رحمی رشتے کچھ فائدہ پہنچائیں گے نہ تمہاری اولاد کچھ فائدہ پہنچائیں گے یفصل بینکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اس دن تمہارے مابین واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے یعنی اگر تو اس سے لو لگائی ہے اور اس سے تعلق جوڑا ہے تو پھر خلوص اور اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ باقی تمام رشتے تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں پہلے رکوع کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے اس میں گویا کہ ایک دعا ہے جو تلقین کی جا رہی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم اے پروردگار ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا دیجو یعنی ان کے ظلم و ستم کا ہم نشانہ نہ بن جائیں جیسے کہ اہل مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ انہیں مہلت دی جا رہی تھی اور اہل ایمان کی آزمائش ہو رہی تھی تو یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں ایسی آزمائش سے بچا آزمائش کے بارے میں یہی صحیح نقطۂ نظر ہے کہ کبھی بھی اس کے لیے انسان خود نہ چاہے کہ میرا امتحان لیا جائے بلکہ امتحان سے بچتا رہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے اور اس امتحان سے بچائے رکھے. البتہ اگر امتحان میں ڈالے تو پھر وہی ہے کہ جو ہمیں سرخرو کرنے والا ہے، پھر اسی سے انسان دعا کرے کہ وہ ثابت قدم رکھے. سورہ ممتحنہ کے آخر میں ذکر ہو رہا ہے خواتین کی بیعت کا، مردوں کی بیعت کا تو تفصیل سا ذکر ہو چکا ہے سورہ فتح میں. وہ بیعت تو بنیادی طور پر جہاد کی بیعت ہے، اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اس لیے کہ وہاں تو بیعت رضوان تھی، اور بیعت رضوان میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ چاہے ہم یہاں سب کے سب شہید ہو جائیں کوئی پیٹ نہیں دکھائے گا. یہ تھا کہ جو معاہدہ ہوا بیعت رضوان میں. یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے، اس سے ایک تو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیعت کا معاملہ ہمارے ہاں کتنا وسیع ہے. جو بھی گوشہ ہے ہمارے دین میں اجتماعیت اور تنظیم کا، اس کے لیے اساس جو ہے وہ بیعت ہے. یہاں تک کہ خواتین کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے حضور کا وہ بیعت کا ہے، اور حکم دیا گیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کن بات کس بات کی بیعت؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی کہ جو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے مابین بہتان تراشیں. اب یہ بڑے ہی زبانی الفاظ ہیں، اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ کسی اور پر زنا کی تہمت نہ لگائی جائے جو قذف ہے. ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سمجھئے کہ یہ استعارہ ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے. اور عورت کی طرف سے اس معاملے میں تہمت یہ بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سے کوئی عورت کسی اور کا کی اولاد جو ہے وہ اپنے شوہر کے نام لگا دے، یہ بھی سب سے بڑا بہتان ہے. تو یہ گویا کہ ان تمام ولا یاسین کا فی معروف، اور آخری بات یہ کہ اس بات کی وہ بیعت کرے کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کسی بھی نیک کام میں، کہ جو کسی نیک حکم میں جو آپ دیں. فبایعھن، اب یہ ہے فعل امر، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان کی بیعت لے لیجئے. واستغفر لھن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد کی جو چھ صورتیں ہیں اس کے بارے میں اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جوڑوں کی شکل میں ہے. ایک آیت ہم پڑھ چکے ہیں کل ہی، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے جو پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. یہ کچھ ایسا اٹل قانون معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ نہایت حسین و جمیل تین جوڑے ہمارے سامنے صورتوں کے آ رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو حسین ہے یہ پہلا جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کا، اور یہ ان دس صورتوں کے بالکل وسط میں ہے. ان دو صورتوں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ میں نے جو کل دس صورتوں کا گلدستہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، اور اس کے بالکل وسط میں یہ سورہ صف اور سورہ جمعہ ہے. جوڑے ہونے کی نسبت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں مل کر کسی شے کی تکمیل کرتی ہیں. یہ دونوں صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں، اور وہ مضمون ہے سیرت النبی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کے دو پہلو. ایک پہلو یہ کہ حضور کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اور ایک پہلو یہ کہ حضور نے اس مقصد کو کس طریقے سے پورا فرمایا. اس طرح سیرت النبی کے دو پہلو ہیں جو سورہ صف اور سورہ جمعہ میں زیر بحث آئے. سورہ صف کی مرکزی آیت ہے، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، ہاں یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. اب یہ نوٹ کیجئے، وہی بات ہے جو سورہ حدید میں آئی تھی جمع کے سیزن میں، ہم نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں اور میزان نازل فرمائی. اس لیے نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور جو لوگ اس عدل کے قیام کے راہ میں رکاوٹ ڈالے اس لیے کہ وہ ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں، اپنے حق سے زیادہ لینے والے ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے ہم نے تلوار اتاری ہے، ہم نے لوہا اتارا ہے. وہی بات جو ہے متعین طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں ان الفاظ میں ڈھل کر وہ مضمون آیا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین رحم دے کر تاکہ اس دین کو غالب کرے. وہ دین جو ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں آیا کہ ریسرچ کا موضوع بن جائے یا صرف یہ ہے کہ اس کی مدح کی جاتی رہے، بلکہ وہ تو آیا اس لیے کہ قائم اور غالب ہو، وہ نظام زندگی ہے، اور نظام وہ ہوتا ہے جو بالفعل قائم ہو. اور ظاہر بات ہے کہ مشرق تو اسے گوارا نہیں کریں گے، وہ تو ریزسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اور ان اب نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے ریزسٹنس کے اعلی رنگ اس دین کو قائم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کام تنے تنہا تو کرنے کا نہیں، لہذا یہاں دعوت جو ہے اب جہاد کی دی جا رہی ہے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس میں کھپاؤ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو دوسرے رکوع کے آخر میں پھر اس کی شرح ہوئی ہے، بہتری کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے، جنات عدل ہے، بہترین اس میں گھرانے ملیں گے. مزید برائے یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کی نصرت جو ہے تمہاری شامل حال ہوگی. یہ ہم پڑھ چکے سورہ محمد میں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس دنیا میں بھی تمہیں غلبہ ہوگا. جیسے کہ یہاں بھی فرمایا فتح القریب، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سربلند تم نہیں ہوگی. یہ موضوع اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ سب کی آخری آیت میں کہ یہ مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مددگار قرار دے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریین سے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. اب دیکھیے سورہ حدید کی جس آیت کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے، وہ بھی ختم ہوئی ہے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہیں. وہی مضمون ہے جس پر سورہ صف جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو پوری سورہ صف میرے نزدیک وہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 24 ہے یہ اس کی شرح ہے، اور اس پر اس سورت کے آغاز میں ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز جو ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے. یعنی اگر تم بھی صرف تسبیح ہی کرتے رہو تو کون سا تیر تم نے مارا؟ تسبیح تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے، تم سے اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ میں نے وہ شعر سنایا تھا ایک مرتبہ، ز نوری سجدہ بھی خواہی، ز خاکی بے سزا خواہی. یہ تو فرشتے ہیں جو تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، تو فرشتوں سے تو یہ سجدہ اور تسبیح و تحمید چاہیے، اور انسان سے تو اللہ کو کچھ اور چاہیے. کیا چاہیے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، یہاں تو خون چاہیے. شہادت بروجود خود جو خون عاشق خواہی، کہ اپنے وجود پر اللہ تعالیٰ گواہی چاہتا ہے اپنے عاشقوں کے خون. تو اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے مار کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور اگر یہ طرز عمل اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، پھر کہتے کیوں ہو جو کچھ کرتے نہیں. یہ زبان سے ہماری محبت کے دعوے اور ہم پر ایمان کے بڑے بلند بال دعوی، ان کا حاصل کچھ نہیں ہے. کبورا مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک تو یہ چیز اس کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ تم کہو جو کچھ کرتے نہیں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس دور میں، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حرز جان بنائے تو شاید دوبارہ وہ ولولہ اور جذبہ جو ہے بیدار ہو جائے. اور اس میں صرف وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ درمیانی آیات میں یہود کی مثال دی گئی ہے کہ یہود نے جب دین کے تقاضے ادا نہیں کیے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ قرار دیا، اور غربت علیہم الذلت والمسکنہ، اگر تم بھی وہی روش اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ وہی ہوگا جیسے کہ سورہ محمد کی آخری آیت تھی کہ ان تتولوا یستبدل القوم غیرکم، تم بھی یہی کچھ کرو گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا. سورہ جمعہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ اس کے بالکل شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ صف میں ہے سبح للہ، یہاں ہے یسبح للہ، سبح فعل ماضی ہے، یسبح فعل مضارے ہے، اور دونوں مل کر زمانے کی تکمیل کر دیتے ہیں. عربی زبان میں مضارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، تو زمانے کی تکمیل ہو گئی سبح یسبح سے. یہ دو صورتیں اس طرح مل کر ایک مکمل جوڑا بنتی ہے. اور یہاں کی مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دین کو غالب کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ اس لیے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے پہلے مردان کار چاہیے، اللہ کے وہ وفادار بندے چاہیے کہ جو اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہو. وہ کیسے تیار ہوں گے؟ اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ وہ پورا طریقہ کار اس کتاب کے گرد گھومتا ہے. یہ ہے محمد کا آلہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے تبدیلی برپا کی. یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا، جس نے اٹھایا، مبعوث کیا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اس کو ذرا نوٹ کیجئے اس لفظ کے ساتھ کہ جو ہم سورہ واقعہ میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ کتاب مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے مضامین جو ہے اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے مگر وہی جن کی جو پاک ہو چکے ہو. تو یہاں تزکیہ کو پہلے لائے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کی صفائی کر رہے ہیں، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے کہ در حقیقت تعلیم کتاب وہی مفید ہے اور مؤثر ہوگی کہ جس جو تزکیہ کے بعد ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے اگر ہو رہی ہے تو پھر وہی ہوگا جو مولانا روم نے کہا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی جارے بود. یہی علم اگر دل پر آتا ہے تو یہ انسان کا ساتھی ہے، رفیق ہے، روشنی ہے اس کے لیے، اور یہی علم جو ہے اگر تن کے اوپر آدمی اس کو لاتا ہے تو پھر یہی سانپ ہے جو اس کو ڈستا ہے. تو علم جو ہے حقیقت میں اسی وقت مفید ہوگا جبکہ دل کی صفائی ہو چکی ہو، نیت درست ہو چکی ہو. تو یہ کام جو حضور کر رہے ہیں یہ اس کتاب کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اس کے بعد گویا کہ پھر پیشگی تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ مسلمانوں، تم سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اسے بند کر کے رکھ دیا. تو ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ پیشگی تنبیہ ہے کہ یہی سلوک تم کہیں قرآن کے ساتھ نہ کرنا، کہ اس کو بھی بند کرو جسدان میں اور رکھ دو بہت اونچا، اور صرف بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے بہت عمدہ نسخہ خرید کے لے آیا کرو، یا بہو کو گھر میں داخل کرتے ہوئے اس کا سایہ کر لیا کرو. بس یہی کام ہے. بآیات الشرع کار دزینیس کیا یاسین میں ہوں آسا بمیری، یا جو مر رہا ہو اسے یاسین سنا دو. یہ طرز عمل اگر تم نے اختیار کیا تو تمہارا معاملہ بھی وہی ہوگا جو تم سے پہلی امت کا ہو چکا. اس میں آخر میں سورہ جمعہ میں، ویسے اس کے نام سے ظاہر ہے، جمعہ کا حکم آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے تعلیم القرآن کا ایک نظام ہے ابدی کہ جو اس امت میں قائم کر دیا گیا. تعلیم بالغہ اور قرآن کی تعلیم اس سطح پر، واقعہ یہ کہ اگر غور کیا جائے کہ ہر ہفتے کتنے مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں بھی نہا دھو کر کپڑے بدل کر پہنچتے ہیں. کس لیے پہنچتے ہیں؟ اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ کوئی نائب رسول منبر رسول پر وہی عمل کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ اسی عمل کا دوام ہے. اس کو ایک دوام عطا کر دیا گیا ہے کہ ابد الآباد تک. اصل میں جو منبر پر کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے، اس وقت یہ منبر رسول ہے، اور وہی کام جو محمد کا بنیادی کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلسل اور دوام عطا کر دیا گیا ہے. اسی لیے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف، تمام کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس میں اس قدر اہتمام ہے. پھر یہ کہ فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ادا ہو چکے تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم زمین میں منتشر ہو کر رزق اپنا تلاش کر سکتے. تو یہ ہے اصل میں جمعے کے اس حکم کا ربط اس سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون سے. تو ایک حسین جوڑا تو ہو گیا سورہ صف اور سورہ جمعہ، اس کے بعد ایک حسین جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن. اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ تغابن حقیقت ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں میں سب سے جامع سورت ہے. یعنی ایمان کے مباحث تو اصل میں مکی سورتوں میں آئے نا. اب مکی سورتیں کتنی طویل طویل سورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ نحل. لیکن ایمان کیا ہے، ایمانیات ثلاثہ کیا ہے، ایمان کے ثمرات اور نتائج کیا ہے، ایک خلاصہ نکال کر 18 آیات میں سورہ تغابن میں دے دیا گیا. اب کفار کے لیے تو ایمان کے مقابلے میں ایک لفظ کفر ہے، لیکن مسلمان، کیونکہ یہاں تو سارا معاملہ مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کے اندر ایمان کے مقابلے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی ضد کیا ہوگی، اس کا اینٹونیم کیا ہوگا، وہ ہے نفاق. لہذا سورہ منافقین کو پہلے رکھا کہ نفاق کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لو. ایک مسلمان جو قانوناً مسلمان ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے منافق نہیں ہو سکتا ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے مومن صادق نہیں ہو سکتا ہے. نفاق کیا ہے وہ سورہ منافقین میں بیان ہو گیا، ایمان کیا ہے وہ سورہ تغابن میں بیان ہو گیا، اور یہ دونوں ساتھ آ کر یہ بھی بہت ہی حسین جوڑا بن گئی. سورہ منافقون کا آغاز ہوا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک الرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں یہ نہیں ہے، صرف زبان پر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کا مضمون جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بہت تفصیل سے آیا، سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے آیا، لیکن یہاں 11 آیات میں جو خلاصہ اس کا آ گیا ہے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا شروع میں کہ یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ خلاصے ہیں قرآن مجید کے اہم ترین مضامین پر، آپ کو یہاں خلاصے مل گئے. نفاق کا مرض کیا ہے؟ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رک رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے عمل جو یہ کر رہے ہیں. ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فتب علی قلوبہم، یہ اس لیے کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر وہ کفر کر چکے. اگرچہ یہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے، قانوناً کافر ہوتے تو مرتب قرار پاتے، پھر منافق کہاں رہتے. معلوم ہوا کہ یہ کفر باطنی ہے، کفر حقیقی ہے، حقیقت کے اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں. فتو بے اعلیٰ قلوب ہیں فہم لا یفقہون، اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ہے، اب یہ ایمان لانے والے اور سمجھ سے خالی ہو چکے ہیں. یہ مضامین ہم سب پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں. چنانچہ وہاں پر وہ بھی آیا تھا کہ لا توجب کا اجساب ہوں، اے نبی آپ ان کے جسموں سے تر و توس سے متاثر نہ ہو. وہی بات یہاں بھی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم اور سر و سوس جو ہے ان سے آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، یہ سوکھی لکڑیوں کے مانند ہے جس سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہو، ان کے اندر کچھ نہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. نہ ان میں کوئی عزیمت ہے، نہ ان میں کوئی ارادہ ہے، نہ ان میں کوئی جرت ہے، کوئی ہمت ہے، کچھ نہیں، موٹی شخصیت. پھر اس میں بھی وہ آیت آئی ہے، اگرچہ یہ آیت اپنے کلائمیکس پر تو سورہ توبہ میں آ چکی ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لیکن مضمون کے اعتبار سے وہ آیت آج آپ پھر سنیں گے. سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے حق میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ ان کے لیے استغفار کریں گا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. انہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اس کے بعد آخر جو تین جو آیات ہیں اس دوسرے رکوع کی سورہ مبارکہ کی، اس میں علاج بتایا گیا. ایک پریونٹیو علاج ہے، بچنا چاہتے ہیں اس مرض سے تو دوا میں ذکر کا اہتمام کرو، اللہ کو یاد رکھو، تمہیں مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ ہے کہ جو نفاق سے بچائے گا، اللہ یاد رہے ذہن سے دل سے اوجھل نہ ہونے پائے. اور اگر کوئی چھوٹ لگ گئی ہے اس مرض کی، کوئی جڑ دل کے اندر آ گئی ہے، تو اس کے ازالے کے لیے علاج کیا ہے؟ نفاق کا علاج انفاق. وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت سر سرحانے آن کھڑی ہو، پھر وہ گڑ گڑا کر کہے کہ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، پروردگار ذرا تھوڑی عرصے کی مہلت مجھے اور مل جائے، یہ موت ذرا ٹل جائے، تو اصدق واکم من الصالح، میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، سب کچھ تیری راہ میں دے دوں گا اور میں بالکل نیک بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، لیکن جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا کسی کے لیے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. سورہ تغابن کی جو پہلی چار آیات ہیں، یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات سے مشابہ، لیکن میں عرض کر چکا وہ چھ آیات ذات و صفات باری تعالیٰ پر میرے نزدیک، میری اسسمنٹ ہے کہ وہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، ضرورت السلام ہے، لیکن یہ کہ اس کے بہت قریب یہ چار آیات ہیں. اس میں تو آیا ایمان باللہ اور توحید کا ذکر، اس کے بعد ذکر ہوا رسالت کا، اور رسالت کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر دور انسانی کو لگتی رہی ہے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ جو رسول آئے قوموں نے ان کو رد کر دیا، ان کی بات نہیں مانی اور ہلاک کر دیے گئے، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا ذالک بانہ کانت تاتیہم رسل بالبینات، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. فقالوا ابشر یهدوننا، تو انہوں نے کہا کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے، ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی رسولوں کی بشریت ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی. فرشتے اترتے تو ہم مان لیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی. تو بشریت سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ان لوگوں کے لیے جن کے مابین رسول موجود تھے. اب یہ بات جان لیجئے کہ جنہوں نے رسول کو مان لیا، آگے جا کر یہی گمراہی اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے رسولوں کو بشریت سے خارج کر کے الوہیت میں پہنچا دیا. تو بیماری تو ایک ہی ہے، خون کی خرابی ہوتی ہے، پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا ادھر نکل آیا، گمراہی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بعد کے لوگوں نے بشریت کا انکار کیا اور الوہیت میں شامل کر دیا، وہی گمراہی ہے کہ جو اس وقت کے لوگوں کو، ان کے سامنے وہ گوشت پوشت کا بشر موجود تھا، ہمارے تو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، انہیں تو معلوم تھا، ان کا بچپن بھی ہماری نظر میں ہے، ابو لہب آخر کیا جانتا نہیں تھا کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب پلے، کب بڑھے، تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے چونکہ بشر موجود ہے تو بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کیا، اور بعد کے ماننے والوں نے غلو کرتے ہوئے رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کر دیا. تو مرض تو ایک ہی ہے، وہ تو یہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. اس کے بعد خاص طور پر قیامت کا ذکر ہوا، زام الذین کفروا لن یبعثوا، انہیں یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہ جائیں گے. بہت زوردار انداز ہے یہاں، قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی ان سے کہیے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی یہ وہ اذعان ہے، وہ یقین ہے، قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، قلندر کی بجائے لفظ پیمبر لے آئیے، پیمبر ہر سے گوید دیدہ گوید، اس لیے کہ اس عالم کی سیر کرائی گئی ہوتی ہے رسولوں کو، وہ جو خبر دیتے تو اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے معاملہ، جنت اور دوزخ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. لہذا فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے تم اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. اس کے بعد کی آیت میں بڑا ہی پیارے انداز میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، ان تینوں ایمانیات کو بیان کر کے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اور جان لو کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن کامیاب ہوا وہ جیت گیا، اور جو اس دن ناکام شمار ہوا وہ ہار گیا. تو اصل فیصلہ کن دن وہ ہے، نہ کہ اس دنیا کی کامیابی یا ناکامی. وہ دنیا میں پیچھے رہ گیا تو وہ ناکام میں شمار ہوگا، فیصلہ اصل میں وہاں ہوگا. وہ جو آپ کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اصل سے تو نتیجہ ہے، تو نتیجے کا دن جو ہے وہ ہے قیامت کا دن. اس کے بعد سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ایمان کے کچھ ثمرات بیان ہوئے ہیں, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ ہم بھی ان کو دیکھ کر ایسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی رمق ہے کہ نہیں. یعنی اگر کوئی درخت ہے آم کا تو اس میں آم کا درخت آم کا پھل لگنا چاہیے, ورنہ کوئی بیماری اسے کھا گئی ہے, کوئی نہ کوئی اندر سے کھوکھلا ہو گیا. اسی طرح ہمارے اندر اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے کچھ ثمرات ہیں, اس کے کچھ اثرات ظاہر ہونے چاہیے ہماری سیرت و کردار میں. وہ کیا چاہے؟ پہلی بات تو فرمائی کہ یہ یقین کہ اس دنیا میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے اس کے دل کو اطمینان اور سکون رہتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کس لیے ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں, راضی برضائے رب. نمبر دو, واطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت. جب تم مانتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو تو پھر اطاعت کرنی ہوگی. اگر اطاعت نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں مانتے ہو, جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہو. تیسری بات ہے توکل, اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اہل ایمان کو تو توکل رکھنا چاہیے اللہ کی ذات پر. چوتھی چیز ہے یہ احساس کہ دنیا میں میرے دل میں جو محبت تمام ہے یہ میرے لیے ریڈ سگنل ہے, خطرے کا نشان ہے. اس لیے کہ ذرا سا آدمی جو ہے ڈھیلا پڑ جائے, محتاط نہ رہے, ہوشیار نہ رہے, تو یہی محبت جو ہے بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, یہی ذرا حد اعتدال سے تجاوز کرے گی اور آدمی کی عاقبت برباد کر دے گی. انہی کے لیے تو آدمی حرام خوریاں کرتا ہے, انہی کے لیے جھوٹ بولتا ہے, انہی کے لیے رشوتیں دیتا ہے اور لیتا ہے, انہی کے لیے یہ سارے جو کاروبار دنیا میں ہو رہے ہیں. کس لیے؟ یہ انہی محبتوں کی وجہ سے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان کا تقاضا یہ کہ آدمی چوکس رہے, الرٹ رہے کہ اولاد کی اور بیویوں کی محبت اس سے تو غلط کام نہ کروا لے. اس لیے کہ یہ غلط کام اگر اس محبت میں کرو گے تو پھر یہ محبت نہیں تمہارے حق میں تو عداوت ہو گئی, تمہاری تو عاقبت برباد ہو کر رہ جائے. آگے اس کو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے, اسی پر تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے, یہ کسوٹی ہے جس پر تم کسے جا رہے ہو. اس کے بعد فرمایا فتقوا اللہ, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو, بس تقاتم جتنا بھی تمہارے حد امکان میں, واسمعوا واطیعوا اور سنو اور اطاعت کرو, وانفقوا خیرا لانفسکم. آخری بات یہاں بھی وہی آئی جو سورہ منافقون میں آتی, خرچ کرو اللہ کی راہ, جتنا خرچ کر سکو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ من یو کا شخ حجب سے ہی اولائک ہم المفلحون, تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اس کے بعد کا جوڑا جو ہے آخری سورہ طلاق اور سورہ تحریم پر مشتمل ہے. یہ آئلی زندگی کی دو انتہاؤں سے بحث کرنے والی صورتیں, اور دونوں کا انداز دیکھیے, دونوں کا آغاز ایک جوڑا ہونے کی علامت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, طلاق کا قانون بیان ہو رہا ہے. طلاق کیا ہے؟ جب میاں اور بیوی کے مابین موافقت نہ ہو اور سیپریشن کی نوبت آ جائے, یہ ایک انتہا ہے آئلی زندگی میں. اگلی صورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تب تبھی برذات ازواجك. دوسری انتہا یہ کہ اتنی گہری محبت ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے احکام توڑے جانے لگے. تو رسول کے لیے اگرچہ اس کا امکان نہیں تھا کہ رسول کسی حرام کو حلال کر لے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لیکن رسول نے اپنے بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایک حلال چیز کو قسم کھا لی کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, اس پر گرفت ہو گئی, یہ کیوں کیا آپ نے؟ اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہو اپنے لیے جو چیز کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی, اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. سرتبی مردات ازواج. تو آپ نے دیکھا کہ آئلی زندگی کی یہی دو انتہائیں ہو سکتی ہیں, ایک انتہا سے بحث سورہ طلاق میں ہے, دوسری انتہا سے بحث جو ہے وہ سورہ تحریم میں. سورہ طلاق میں ایک مضمون جو ہم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے, اس کو غور سے سنیے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جان لو کہ جو شخص تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکالے گا, ایسی جگہوں پر بھی کہ جہاں کوئی راستہ نظر نہ ہو آتا ہو اللہ راستہ نکالے گا, اور اس کو تو اس کا اختیار حاصل ہے, اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا، اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ میری یہ ضرورت کہاں سے پوری کر سکتا ہے، اور وہ ضرورت پوری ہو جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آخر میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو تقوی اختیار کرو اللہ کا اے ہوش مندو. الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اہل ایمان اللہ نے تمہارے لیے یہ ذکر نازل کر دیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ، وہ رسول کہ جو تم پر آیات الہی تلاوت کر رہا ہے جو بالکل واضح کر دینے والی ہے ہر چیز کو. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. سورہ تحریم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، کچھ حضور کی عائلی زندگی کے واقعات کے حوالے سے بات یہ لائی گئی ہے کہ بیویوں سے محبت، اولاد سے محبت اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن ایک حد تک، اس سے زائد نہیں. اگر اس حد سے وہ تجاوز کر جائے گا معاملہ تو پھر ان کی تربیت جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں بات آڑے آ جائے. اس کی یہ آیات بہت اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم سے. اپنی ذمہ داری کو پہچانو کہ اپنی بیویوں اور اولاد کے صرف نان نفقہ فراہم کر دینے کے ذمہ دار نہ اپنے آپ کو سمجھو، بلکہ یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھو کہ انہیں جہنم سے بچانا ہے، ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ جہنم سے بچ سکے. اور وہ جہنم ایسی آگ ہے کہ جس سے ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو بہت تند خو ہیں، بہت سخت دل ہیں، انہیں رحم نہیں آئے گا کسی پر. جس پر اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ عذاب دو، وہ عذاب دیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہوتی رہی ہے، کوئی غلط راستے پر چلتے رہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ کرو خلوص کے ساتھ. دھوکے بازی کی توبہ نہ ہو کہ توبہ کی تسلی ہو رہی ہو لیکن ہو پرنالا وہیں گرے جہاں گر رہا تھا، وہی حرام خوری جاری رہے کہ جو حرام خوری پہلے ہو رہی تھی. تو اس توبہ کی تسلیحوں سے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کرو خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے، آئندہ ہم کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں گے. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہ کرے گا. ان کی روشنی، یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم، ان کے داہنی طرف اور ان کے آگے دوڑتی ہوئی ہوگی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے اس نور کا اتمام فرما دے، اسے کامل کر دے. وغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر. اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں کہ خواتین یہ نہ سمجھے کہ وہ دین میں تابع ہیں اپنے مردوں کے. یہ ٹھیک ہے، ایک نظام عائلی جو ہے اس میں شوہر جو ہے گھر کا نگران ہے، قوام ہے، اور بیوی اس کی فرما بردار ہونی چاہیے. لیکن بیوی کے لیے اپنا عمل ہے، اپنی نیکی ہے، شوہر کی نیکی سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا اللہ سے. چنانچہ مثالیں دی ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویاں جہنمی ہیں، حالانکہ کہاں اللہ کے رسول، لیکن بیویاں جہنمی. فرعون کی بیوی جنتی ہے، کہاں فرعون، دشمن خدا، لیکن ان کی بیوی جو آسیہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی. تو معلوم ہوا کہ عورت دین میں مرد کے تابع نہیں. اور پھر مثال دی حضرت مریم سلام علیہا کی، وہ نور علی نور، وہ خود بھی نیک سرشت کی اور ان کو گود ملی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہذا ان کا کہنا ہی کیا ہے، اسے نور علی نور کہنا چاہیے. تو یہ تین مثالیں خواتین کے لیے دے دی گئی. اگر ذہن میں رکھیں تو چوتھی مثال ایک اور بھی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ مثال ہے جو آخر میں جا کر آئے گی، جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، کہ خود بھی نہایت بدتینت عورت اور حضور کی انتہائی دشمن، اور گھر میں بھی ہے ابو لہب کے، ابو لہب جو نہایت بخیل بھی ہے، رذیل بھی ہے، اور حضور کا نہایت دشمن بھی ہے، انتہائی رشتہ دار قریبی ہونے کے باوجود. تو یہ ہے گویا کہ تاریکی پر تاریکی. اور حضرت مریم کی مثال ہے نور پر نور. اور اس کے برعکس جو مثالیں ہیں کہ ایک بدترین شوہر کے گھر میں بہترین خاتون وہ حضرت آسیہ ہے فرعون کی گودا، اور بہترین شوہروں کے گھر میں بدترین بیویاں یہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں. ان مثالوں پر سورہ تحریم ختم ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بقیہ 12 رکعتوں میں 29ویں پارے کی 10 سورتیں ہم سنیں گے. 29ویں پارے میں کل سورتیں 11 ہیں، لیکن اس کی آخری سورت جو ہے وہ چونکہ سورہ عمہ یا تسالون کا جوڑا ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ تعالی کل شامل کریں گے. لیکن وقت اب اتنا کم ہے میرے پاس کہ میں بمشکل بعض جو بہت ہی اہم مقامات ہیں ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں. ان صورتوں کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ ان کا انداز بھی تقریباً وہی ہے کہ جو ان 7 مکی صورتوں کا تھا جو کل ہم نے سنی تھی، سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک. ان سب کا بھی اصل مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت، جزا و سزا اور جنت اور دوزخ. یوں سمجھئے کہ انذار جو اصل مقصد ہے نبوت و رسالت کا، مبشرین و منذرین، تو اس میں جو انذار کا پہلو ہے وہ ان تمام صورتوں میں غالب ہے. البتہ بعض جگہوں پر خاص طور پر جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے اہم آیات ہیں، میں انہی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے بڑی ہی پرجلال انداز میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئین قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، اصل اختیار، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. اس آیت کے مضمون کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. یہ جو ہماری حیات دنیاوی ہے اس کی اصل غرض و غایت جو ہے وہ امتحان ہے. یہ ایک امتحانی عرصہ ہے کہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی کی خلاقی کی شان بڑے ہی پرجلال انداز میں بیان ہوئی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں طباقا، ایک دوسرے پر تہ بر تہ، اور تم اللہ کی اس تخلیق میں کہیں کوئی نقص نہ پاؤ گے. ذرا اپنی نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کہیں کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹاؤ اور دیکھو کہ کہیں کوئی عیب ہے. تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی اور تمہیں ہماری اس تخلیق میں کہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت بھی حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس میں ایک گویا کہ تصویر کھینچ لی گئی ہے. ایک شخص وہ ہے جو سیدھا اپنے ایک راستے پر چل رہا ہے اور اس کی نگاہ جو ہے ایک منزل پر جمی ہوئی ہے جہاں اسے جانا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو اوندھے منہ گرا ہوا ہے زمین پر اور پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے. ان دونوں میں یہ جو تمثیل دی گئی ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو صرف اپنی حیوانی جبلتوں کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی آدرش، کوئی آئیڈیل، کوئی نصب العین نہیں ہے. یہ بالکل ان حیوانات کی طرح ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. تو ان کا نقشہ کھینچا مکمل اعلیٰ وجہ، اور ایک وہ ہے سمیع اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ایک انسان چل رہا ہے اور اس کی نگاہیں کسی منزل پر جمی ہوئی. یہ وہ ہے کہ جو آخرت کے ماننے والے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر، ہماری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے. اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے. یہ جو اس کی پہلی 7 آیات ہیں ان کے بارے میں یہ ایک رائے ہے بہت سے محققین کی کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، لیکن چونکہ وہ جو پہلا تجربہ حضور کو ہوا جیسے ہی آپ نے جا کے اس کا ذکر کیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ خبر بڑی عجیب تھی لوگوں کے لیے، مکے کے رہنے والوں کے لیے نبوت رسالت یہ بالکل ایک بھولی بکھری شے تھی، لہذا عام طور پر یہ چرچا ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کچھ دماغ میں فطور واقع ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی عبادتیں کر کر کے کوئی خشکی جو ہے بہت فلاں شخص کے دماغ میں پیدا ہو گئی ہے، تو کچھ اس طرح کا انداز جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے فرشتہ نظر آیا، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کو سائیکالوجی میں معلوم ہے کہ ہیلوسینیشن کہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن نظر آنے لگتی ہے انسان کو، کوئی آواز نہیں ہے لیکن کان بجنے لگتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ چرچا جو ہے مکے میں ہوا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، اس رنج اور صدمے کے ازالے کے لیے حضور کی دلجوئی کے لیے یہ ابتدائی سات آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی انسان کے پاس جتنا علمی ذخیرہ ہے وہ سب اس پر گواہ ہے، مان تب نعمت رب کا بھی مجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، نہ کوئی آسیب کا آپ کو اثر ہوا ہے، نہ کوئی آپ کے کوئی خلل دماغی کا کوئی عارضہ آپ کو ہوا ہے، معاذ اللہ، یہ گویا کہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ملول و غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو اجر ہے وہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی جتنی آپ کو یہ اذیت بخش باتیں سننی پڑ رہی ہیں اتنے ہی آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، کوئی پاگل کوئی مجنون کوئی آسیب زدہ انسان کبھی لوگوں نے دیکھا ہے جو اتنا پاکیزہ اخلاق کا حامل ہو، جس کی زندگی میں اتنی طہارت اور نظافت ہو؟ اب یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی حضور کی دلجوئی کے لیے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دماغ کس کا پھر گیا تھا، بٹل کون گیا تھا، آیا محمد کا دماغ کو خلل آ گیا تھا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ان کہنے والوں کا دماغ پھر گیا تھا، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون وہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر ہے، یہ ہے وہ سات آیات کے جو بعض حضرات کی رائے ہے اور میری بھی یہ رائے ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قلم کے دوسرے رکوع میں قیامت کے سلسلے میں ایک دلیل آئی ہے بڑے عجیب انداز میں، اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مجرموں کو اور جو ہمارے فرما بردار ہیں انہیں برابر کر دیں گے، یعنی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو برابر ہوں گے نیکوکار بھی اور بدکار بھی، بلکہ بدکار نفے میں رہے کہ کم سے کم یہاں تو انہوں نے عیش کر لی، اور جو بےچارے پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا نہ جائے وہ گھاٹے میں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے فرما برداروں اور باغیوں اور سرکشوں کو برابر کر دیں؟ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور سے خطاب ہے، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو اے نبی ذرا مجھے اور یہ جو انکار کرنے والے جھٹلانے والے ہیں ذرا ہمیں چھوڑ دیجئے، یعنی میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ اپنی توجہ ان کی طرف مبذول نہ رکھیں، آپ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہے، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں دھیرے دھیرے لے آئیں گے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا اور ان کو عذاب میں جا جھونکیں گے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ذرا ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، ان کو مہلت دے رہا ہوں اور میری چال جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے اور ذرا جلدی نہ کیجئے جس طرح کہ جلدی کی تھی حضرت یونس علیہ السلام والسلام۔ آخر میں ایک عجیب بات ہے جس کا ذکر ہوا ہے، آج کل بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کے اندر قوت ارادی پیدا کر کے کچھ نفسیاتی ریاضتوں اور مشقوں کے ذریعے سے اور پھر نگاہوں کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو کل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فن ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوی بھی حضور پر آزمایا گیا تھا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ جو کفار ہیں یہ تو یہ چاہتے ہیں فریب ہیں، ان کی کوشش یہ کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کے قدموں کے اندر لرزش پیدا کر دیں جب یہ ذکر کو سنتے ہیں. یقولون انہ لمجنون، اور کہتے یہ ہے کہ یہ تو مجنون ہے، ان کو دماغی عارضہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، وما ہوا الا ذکر للعالمین. حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے ان پر، یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اس کے پہلے رکوع کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کروں گا. دوسرا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بظاہر اس میں حضور سے خطاب کر کے کچھ باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل میں جو منکرین اور جو معترضین تھے ان کو جوابات دیے گئے. فرمایا گیا فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی کہ جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور مجھے قسم ہے اس کی بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے، جو عالم غیب کی اشیاء ہے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن تو اصل میں ایک رسول کریم کا پہنچایا ہوا ہے، مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے وہ نصیحت کے جو تم اخذ کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ کر ہماری جانب منسوب کر دیتے، لاخذناہ بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ وتین، اور پھر ان کی شہرت کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا کہ جو ان کو بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو اصل میں یاد دہانی ہے اہل تقویٰ کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن قیامت کے دن حسرت بن کر آئے گا کفار کے حق میں. وہی بات جو حضور نے فرمائی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ تو یقین کے قابل بات ہے کہ اس پر پورا یقین کیا جائے. فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے رب کی جو بہت عظمت والا ہے. اس کے بعد سورہ معارج آتی ہے، اس کی ابتدائی آیات ہے سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ کیا عذاب کی خبریں آپ دے رہے ہیں. فرمایا کہ کافروں سے اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اکثر حصہ ہے بہت مشابہ آیات ہیں سورہ مومنین کی جو ابتدائی 11 آیات، انسان کی تعمیر سیرت کی اساسات جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اول و آخر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اعراض عن اللغو ہے، اسی طریقے سے اپنے شہوت کے اوپر قابو ہے، کنٹرول ہے، وہ تمام اوصاف اس سورہ مبارکہ میں گنوائی گئی ہیں. اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے انا ارسلنا نوحا الى قومه لننذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم، ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ ان کے پاس ان پر آ دھمکے دردناک عذاب. اس سورت میں دو مقامات جو ہے خاص طور پر توجہ کیجئے، وہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں. ایک دعا میں تو نقشہ آتا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں فریاد کے طور پر بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے ہر طرح پکارا ہے. وہ جو نقشہ ہے ذرا سنیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کس انداز سے دائی حق کو کس راستے میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے. وہ بین السطور میں آپ کو یہاں نظر آئے گا، انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور دن کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں نے جتنی ہی انہیں دعوت دی ہے حق کی طرف ان کے اندر فرار ہی بڑھتا چلا گیا، یہ اور بھاگتے چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب جب میں نے ان کو دعوت دی کہ یہ تیری طرف رجوع کریں تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی، اپنے کپڑے اپنے سروں کے گرد لپیٹ لیے کہ میری بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، اور انہوں نے استکبار پر اصرار کیا اور تکبر کیا اور گھمنڈ کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں علل اعلان بھی پکارا ہے، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں ببانگ دوہل بھی دعوت پہنچائی ہے اور علیحدہ علیحدہ خفیہ علیحدہ جا کر بھی ان لوگوں سے باتیں کی ہیں، لیکن یہ کہ میری دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. چنانچہ سورت کے آخر میں جو دعا ہے، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ شاید ہی کسی اور رسول کی زبان سے یہ دعا نکلی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی، لہذا اب ان کی طبیعت کے اندر جو اس کے آثار ہیں، اس کی کیفیات ہیں. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کیا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی بچتا مت چھوڑ. انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے ایک گھر کو بھی ان کے چھوڑ دیا تو ان کی اولاد اور آئندہ نسل میں بھی صرف یہ کہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسل اب بگڑ چکی ہے، ان کی سرش خراب ہو چکی ہے، ان کی فطرت کج ہو چکی ہے. اب نہ صرف ان سے بلکہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی خیر کی کوئی توقع نہیں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا ولی المومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ذرا غضب کی کیفیت کا اندازہ کیجئے. رسول اگرچہ نوع انسانی کے حق میں ہر رسول جو ہے نہایت شفیق بن کر آیا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی اس اعراض اور انکار اور استہزاء کا جو بھی اثر ان کی طبیعت میں ہے وہ اس دعا سے حاضر ظاہر ہو رہا ہے. پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے اہل ایمان میں سے، اور ان ظالموں کو تو اب ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی اور شے نہ دے. اس کے بعد سورہ جن آتی ہے، اس کے بارے میں میں اس پر کچھ عرض نہیں کر سکتا. پھر جو جوڑا ہے قرآن مجید کے حسین ترین جوڑوں میں سے، وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر. ان دونوں میں حضور سے خطاب ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. مزمل کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اور مدثر لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، معنی ایک ہی ہے. دونوں میں حضور کو حکم ہو رہا ہے اپنی عملی جد و جہد کے آغاز کا، لیکن اس کے رخ دو ہیں. ایک خود ذاتی ریاضت اور مشقت کے جو حضور سے کرائی گئی، اور بڑی شدید مشقت، وہ سورہ مزمل میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی شب، اب ان کچھ من ہو یا اس میں سے کچھ کم کر لو، اب ان کچھ من ہو قلیلا، او زد علیہ یا اور زیادہ کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھا کرو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اس کی کیفیات کو اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں جذب کرتے ہوئے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے کاندھوں پر آنے والی ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور یہ رات کا جاگنا جو ہے یہی ہے کہ جو نفس کو کچلنے میں بہت ممد اور مؤثر ہے، اور پھر جو بات نکلتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. یعنی دعا جو ہے وہ رات کی تنہائیوں میں جو انسان کرتا ہے، وہ دعا بھی جاتی ہے براہ راست، اس کے اور رب کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور یہ رات کے جاگنے کے نتیجے میں دن میں جو دعوت کا کام آپ کریں گے، وہ دعوت جو وہ جو قول آپ کا ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح ڈرا جا کر لگے گا. یہ جو پہلی آیات ہیں اس کی، یہ بہت اہم ہے. ابتدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشقت اور ریاضت کا جو نصاب دیا گیا، اور پھر سورہ مدثر میں اس عملی جد و جہد کا اصل آغاز. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کی بڑائی نافذ کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کرو. یہ ہے در حقیقت حضور کی عملی جد و جہد کا اس دنیا کی حد تک منتہائے مقصود، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہو، مان لیا جائے کہ آخری اختیار اسی کا ہے. یہ دنیا کی جد و جہد کا مقصود ہوگا، اور نقطۂ آغاز ہوگا انذار، لوگوں کو خبردار کرنا آخرت کے بارے میں. اور اصل مقصود جو ہے نسب العین، وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح جو ہے. نسب العین کے درجے میں کوئی اور شے نہیں آئے گی. بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی جو اثرات ہیں ان کو اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو عمل کے پہلو آ رہے ہیں ان کو زندگی میں عملاً اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.